نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بائیس بارے الحمد للہ تراوی میں آج مکمل ہو گئے اور کل انشاءاللہ سورہ یاسین سے تلاوت ہوگی. کل اکیسویں پارے کے میں نے شروع سے کچھ بات عرض کی تھی کہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تم دلوں میں جو خیالات بنتے ہو، جو نقشے بناتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو آدمی ہمیں پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت مجھے حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے مل جائے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی طرف آنے کی اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، راستہ بتا دیتے ہیں. یعنی راستے بند نہیں ہیں، کوشش تو آدمی کرے. بچہ اگر چلنا نہ سیکھنا چاہے اور ایک جگہ بیٹھا رہے تو کبھی چل نہیں سکتا، اس لیے ماں باپ اس کو جب وہ چلنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کو کھڑا کرتے ہیں، چلانے کی کوشش کرتے ہیں، دور بیٹھ جاتے ہیں، پھر اپنے پاس بلاتے ہیں، اور جب بچہ گرنے لگتا ہے جلدی سے بڑھ کے اٹھا بھی لیتے ہیں. تو یہ حال اللہ تعالیٰ تو ہمارے رب ہیں، جس طرح باپ شفقت کرتا ہے ماں شفقت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں اپنے بندوں پر. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو کوئی آنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستے بند کر دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اسے اپنی طرف راستے اس کے کھول دیتا ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جتنے بھی راستے ہیں چوپٹ کھل جاتے ہیں کہ آؤ میرے بندے، میری طرف آؤ تو صحیح. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اسی طریقے سے اگلی جو سورت تھی سورہ روم، بڑی طاقتیں تھیں قیصر و کسرا. ایران کی طاقت اس زمانے میں بڑی طاقت شمار ہوتی تھی، اور اس کے مقابلے میں روم کی طاقت تھی. ایرانی جو تھے یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، جس طرح ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اہل عرب بھی اس وقت بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی، غالباً روم میں اور کسرا. کسرا نے حملہ کیا. اب مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ جو اہل کتاب ہیں یعنی عیسائی ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی چاہت یہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ مسلمان تھے، اس لیے تھی کہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں وہ ہم سے بت پرستوں کے مقابلے میں قریب تھے، اس لیے کہ وہ آسمانی کتاب پر ایمان بھی لاتے تھے، اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم میں اور ان میں مشترک تھیں اور اب بھی ہیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو یہ کہا تھا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. تم بھی یہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ ایسا ہے جو مشترک ہے ہمارے تمہارے درمیان. تعالوا آؤ الی کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر. میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، جو کلمے کا پہلا حصہ ہے وہ اپنی جگہ ویسے ہی رہا، ہمیشہ دوسرا حصہ تبدیل ہوا. یعنی لا الہ الا اللہ یہ تعلیم ہے 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے یہ کہا لا الہ الا اللہ. جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو 124,000 انبیاء کا کلمہ یہی رہا ہے، کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شروع سے ایک ہیں، ہمیشہ ایک رہے. اللہ تعالیٰ واحد ہے نا، تو تعلیم یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ تعلیم ہے آسمانی، یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. البتہ جو نبی آئے ہیں اس نبی کی رسالت کا اقرار ہر زمانے میں ان کے امتیوں نے کیا، جنہوں نے کر لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں کیا وہ ناکام ہو گئے. اب موسیٰ کلیم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. عیسیٰ روح اللہ، جو اللہ کی روح تھے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن پہلا کلمہ جو تھا وہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ رہا. تو یہ تعلیم تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب کی تعلیمات یہی تھی. تو بہرحال اس اعتبار سے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ رومی جیت جائیں، کیونکہ وہ کلمے کو مانتے ہیں، اپنے زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو آتش پرست تھے وہ لازم بات ہے آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وہ جو اہل عرب تھے مکے کے کافر، چونکہ وہ بت پرست تھے، ان کی چاہت یہ تھی کہ یہ جو آتش پرست ہیں یہ جیت جائیں، اس لیے کہ وہ ان کو سمجھتے تھے کہ ہم جیسے ہیں یہ. لیکن ہوا یہ کہ یہ جیت گئے، جو آتش پرست تھے آگ کی پوجا کرنے والے یہ جیت گئے، اور اہل کتاب اس زمانے کے جو روم کے تھے وہ ہار گئے. اب انہوں نے خوشی سے بغلے بجانی شروع کر دی اور لوگوں کو تانے دینے شروع کر دیا. تو سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، اس لیے کہ جب یہ خوشیاں منانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ روم، فلامیم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلم. یعنی یہ بات بتائی کہ تمہارے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں ہے، آج وہ اگر جیت گئے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر یہ رومی جیت جائیں گے، وہ غالب آ جائیں گے اور یہ ہار جائیں گے، اور یہ ان کی شکست پھر آخری شکست ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پھر مسلمان جو ہے وہ ختم کر دیں گے انہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کبھی کسرا نہیں آئے گا، اور اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو قیصر کے بعد آئندہ کبھی قیصر پیدا نہیں ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ پھر سیدنا عمر فاروق کے ہاتھوں جو ہے وہ ایران فتح ہوا، اور جو ہے وہ قیصر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جو ان کی طاقت تھی ختم ہو گئی تھی. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کافروں سے کہا کہ تمہارے لیے خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ وقتی بات ہے، انشاءاللہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ جو رومی ہیں وہ جیت جائیں گے، غالب آ جائیں گے جو اہل کتاب ہے. اس پر عبی ابن خلف جو بڑا کافر تھا، اس کا جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے ٹاکرا بھی ہوا ایک اعتبار سے، اور بحث ہوئی. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں تو شرط لگا سکتا ہوں تم سے، اس زمانے میں شرط لگانا ناجائز نہیں تھا، تو فرمایا میں شرط لگا سکتا ہوں کہ 3 سال بعد وہ جیت جائیں گے، اور تم اس پر 10-10 اونٹوں کی شرط لگا لو. اس پر شرط ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح کی شرط لگا لی. آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کب کہا کہ 3 سال میں وہ غالب آ جائیں گے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی. قرآن مجید میں فی بضع سنین کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے 3 سال سے لے کے 9 سال تک، یعنی مدت یہ کہ 3 سال. بضع سنین جو ہے یہ 3 سال پر بھی آتا ہے، 4 پر بھی آتا ہے، 5 پر بھی آتا ہے، 9 تک، یعنی یہ جو مدت ہے غالب آنے کی 3 سال سے لے کے 9 سال تک ہے. تو فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ 9 سال تک جو ہے یہ غالب آ جائیں گے، اور اپنے جو اونٹ ہیں 10 کے بجائے 100 اونٹ کر دو، یعنی کہہ دو کہ 100 اونٹوں کی شرط، اگر یہ غالب آ گئے نصرانی اور روم تو پھر تمہیں 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اور اگر یہ مغلوب ہو گئے تو پھر ہم تمہیں دیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جا کر یہ کہا تو وہ مان گئے، تیار ہو گئے. ٹھیک ہے. چنانچہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی، مکہ مکرمہ کا واقعہ اصل میں، جب مکے سے ہجرت کرنے لگے مسلمان، تو عبی ابن خلف نے صدیق اکبر کو پکڑ لیا کہ بھائی ہمارا تمہارا تو شرط ہے لگی ہوئی، اپنا کوئی جو ہے ضامن لے کر آؤ، اگر جو ہے وہ ہم جیت گئے تو تم سے ہم نے 100 اونٹ لینے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو ضامن بنا دیا کہ بھی میں نہ ہوا تو میرا بیٹا جو ہے تمہیں سے اونٹ دے گا, اور اسی طریقے سے سامنے سے بھی ہوگا بھی اگر میں نہیں دوں گا تو میرا بیٹا دے گا. تو بہرحال یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے, اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ 9 سال کے اندر روم غالب آ گیا اور ان کو فتح ہو گئی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت فی بضع سنین للہ الامر من قبل یہ آ گئی, نازل ہو گئی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا عبی بن خلف کو, اس کا انتقال ہو چکا تھا کہ بھائی 100 اونٹ کی جو ہے وہ شرط تھی, لہذا اس اونٹ بھیجو. بہرحال پہلے زمانے کے لوگ وعدے کے پکے ہوتے تھے, زبان کے سچے ہوتے تھے, 100 اونٹ انہوں نے بھیج دی کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے کا شرط یہ 100 اونٹ لے لو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 100 اونٹوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100 اونٹ ہم نے جیت لیے اور یہ حاضر. آپ نے فرمایا کہ ان کو تم صدقہ کر دو, اس لیے کہ یہ نجس ہیں. اصل میں اس زمانے میں اگر سے یہ قمار ہے نا, چونکہ جوا ہے, شرط لگانا اسلام میں جائز نہیں, لیکن چونکہ اس زمانے میں ممنوع نہیں تھا, یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں شراب حرام نہیں تھی تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی صدیق اکبر نے شراب چکھی تک نہیں کبھی زندگی, اس کو برا سمجھتے تھے, اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا بعد میں. اسی طریقے سے جوا اور قمار جس کو کہتے ہیں عربی میں, یہ بھی کبھی آپ کو پسند نہیں تھا, لیکن بہرحال چونکہ اس وقت ایک موقع تھا تو وہ شرط لگا دی تھی, اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو حرام ہے. آپ اس کو حرام اس معنی میں تھا کہ ناپسندیدہ چیز ہے, اس لیے تم اس کو صدقہ کر دو دے دو. اگر یہ بالکل حرام ہوتا بالکل لیا اس وقت تو صدقہ نہ دیتے, بلکہ پھر یہ کہتے کہ بھئی جس مال جس کا ہے اس کو واپس کر دو, ہمیں نہیں چاہیے. لیکن آپ نے فرمایا کہ صدقہ کر دو, اس لیے کہ اب اس کے پاس سے تو نکل گئے, چونکہ حرام تو تھی نہیں, اس لیے لوگوں کو دے دو بانٹ دو. تو بہرحال 100 کے 100 اونٹ جو ہے لوگوں کو دے دیے گئے. تو یہ واقعہ پیش آیا جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا, غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. اولاً وہ مغلوب ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد انشاءاللہ وہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین, یعنی یہ مدت یہاں بتا دی کہ 3 سے لے کے 9 سال کی مدت. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اس بات. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتلائی کہ دنیا کے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی حیات کو اور زندگی کو تو خوب جانتے ہیں کہ 2 اور 2 4 کیسے بنائے جاتے ہیں, لیکن آخرت کے معاملہ سے ہم بالکل غافل. ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم آخرت کے معاملے میں ہوشیار بنے, اور دنیا چاہے ہمارے پاس نہ رہے کوئی حیرت نہیں ہے, لیکن آخرت کے اعتبار سے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. اور حقیقت بھی ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی کارآمد بنتے ہیں, آخرت کے بھی کارآمد ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں وہ ہیں والدین جو اپنی اولاد کا بھلا سوچتے ہیں. جو آدمی صرف دنیا تو بنا دے, فیوچر تو ان کا بن گیا. ایک صاحب کہتے تھے نا کہ بھائی میرا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بس ماشاءاللہ اس کا فیوچر بن گیا, بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا. ہمارے حضرت مولانا تقریر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا, مطلب یہ ہے کہ ایسا ہے کہ بھائی آدمی تو بالکل ٹھیک ہے, ناک کان کان ٹانگے وانگے سب ٹھیک ہے, پر تھوڑی سی جان نکل گئی اس کی. وہ جان نکل گئی تو مردہ ہو گیا نا, پھر اس میں جان ہے کہاں, لاش بن گئی وہ تو. اسی طریقے سے آدمی جو ہے وہ کہتا جی بس ویسے تو بہت اچھا ہے, دنیا بڑی کمالی ماشاءاللہ بڑا فیوچر بن گیا, لیکن بس یہ کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا. یہ تھوڑا سا بے دین ہونا نہیں ہے, یہ پورا بے دین ہونا ہوتا ہے. اس لیے اس معاملے کے اندر ہمیں آخرت کے اعتبار سے ہوشیار ہونا چاہیے. دانشور وہ ہے جو آدمی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بنا کر رکھے کہ یہاں سے جانا ہے ایک دن, اور یقیناً جانا ہے. تو جب جانا ہے تو بھائی ہم نے وہاں کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس لیے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کے ظاہری زندگی کے سامانوں کا ان کا خوب پتہ ہے, لیکن وہ ہماری آخرت غافلون, آخرت کے بارے میں بالکل جو غافل ہیں. کچھ پوچھ لو بالکل کوئی جواب نہیں, کچھ پتہ نہیں. اکثر لوگوں کا یہی معاملہ, الا ماشاءاللہ جو لوگ فکر کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ ان سے وہ مستثنی ہیں. اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے چند آیات ایسی بیان فرمائی, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. 3 آیتیں ہیں یہ, سورہ روم کا دوسرا رکوع ہے یہ, اور اس کی آخری تین آیتیں ہیں یہ. ان تین آیتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے کچھ معمولات رکھتا ہو, یعنی صبح دوپہر شام کچھ نہ کچھ وہ پڑھتا ہے, لیکن کسی دن اس کے معمولات رہ جائیں تو وہ یہ تین آیتیں تلاوت کر لے, یہ ان معمولات کے قائم مقام ہو جائے گا. یعنی ایسا ہو جائے گا گویا اس نے اپنے سارے معمولات پورے کر لیے. تو اگر کبھی کسی کے معمولات رہ جاتے ہیں, مثلا کسی نے اپنے ذمے یہ رکھا ہوا کہ تین سو دفعہ میں نے درشی پڑھنی ہے, تین سو دفعہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے, وہ معمولات ہیں کچھ لوگوں کے, کچھ فجر کے بعد پڑھتے ہیں, کچھ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, اور کچھ اور چلتے پھرتے پڑھتے ہیں, تو یہ معمولات ہیں. لیکن کسی وقت مصروفیت ہے مشغولیت کی وجہ سے یہ معمولات رہ گئے. آپ نے فرمایا ان تین آیتوں کی تلاوت کر لے, اللہ وہ ایسا ہی ہو جائے گا اللہ کی نظر میں جیسے سارے معمولات پورے کر لیے. تو ان آیت کی فضیلت, اور اس سے بعد کی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر مٹی میں انسان چلا جائے گا, لیکن اس دوران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا تو مٹی سے پیدا, لیکن بظاہر دیکھنے میں گوشت پوش کا نظر آتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اصل میں یہ جو کچھ بنا ہوا ہے نا, ہم ہیں سب مٹی کے پتلے. جس طریقے سے شامی کباب دوسری چیزیں ہوتی ہیں نا, اسی طریقے سے ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم ہیں مٹی کے. اب جو بھی انسان نظر آتا ہے دیکھنے میں تو گوشت پوش کا ہے, لیکن حقیقت میں مٹی کے انسان ہیں ہم سب. جب مر جاتے ہیں آدمی تو خاک میں جا کر خاک مل جاتا ہے, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, انسان مٹی میں جا کے مٹی مل جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, پھر ہم اسی مٹی میں تمہیں لوٹا دیں گے, وفیہا نخرجکم تارات نخرا, اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ اٹھائیں گے بھی. تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں واپس جانا ہے, اور اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے. اب رہا کفار کا جو اعتراض ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون, کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہے وہ بالکل بور بور ہو جائیں گی, تو کیا پھر انا لمبعوثون, کیا اللہ ہمیں پھر اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہیں شک کیوں ہے, جب تم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا, اب کچھ تو ہو چاہے مٹی ہی صحیح. بھائی پہلے تو جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو بظاہر تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا نا, اللہ تعالیٰ نے بس یہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی جو غذائیں ہیں ماں باپ کھاتے ہیں, کہیں کا پالک کھایا, کہیں کی گاجریں کھائیں, کہیں کا گوشت کھایا, کہیں کا دودھ پیا, اور کسی کا جناب کنک کھائی اور چاول کھائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں, اس سے کیا بنتا ہے؟ خون. اور خون سے پھر کیا بنتا ہے؟ منی کا ناپاک قطرہ. اس ناپاک قطرے سے انسان کا نطفہ, اور وہ نطفہ پھر داخل ہوتا ہے باپ کے رحم سے ماں کے رحم میں, باپ کے جو ہے پیٹ سے نطفہ پیٹ سے منتقل ہوتا ہے, اور وہ منتقل ہوتا ہے ماں کے رحم میں, اور پھر وہ 9 مہینے جو ہے پرورش پاتا ہے. تو وہ ایک پانی ہی کا قطرہ ہے نا, ناپاک قطرہ. کپڑے میں لگ جائے کپڑا ناپاک, انسان کے جسم میں نکل جائے تو غسل فرض, قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ نہیں رکھ سکتا. روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن غسل کیے بغیر جو ہے وہ ناپاک رہے گا. تو یہ ایسا ناپاک تھا. تو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پانی پر نقش بناتے ہیں. یعنی اللہ کیسے کاریگر, کوئی پانی پر نقش بنا سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ بھئی تصویر بنا کے دکھاؤ پانی پر, بنوائیے ذرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, اپنے کریم رب کے ساتھ تو کیوں غرہ کرتا ہے, کیوں اکڑتا ہے اللہ کے سامنے؟ الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا, فسواک فعدلک, اور ٹھیک ٹھیک بنایا, فی ای صورت, جس صورت میں چاہا, ما شاء رکبک, جوڑ دیا بنا دیا. اب آپ سوچئے کہ کروڑوں اربوں انسان ہیں لیکن کوئی انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے ملتا نہیں ہے. یعنی بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو بہو کاپی ہے, بھائی اس کو ہٹا دو اس کو لے آؤ, ایسا نہیں. کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ہے کتنا, 8-10 انچوں کے اندر جو ہے ہمارا چہرہ ہے, کسی کا 10 انچ, کسی کا 6 انچ, کسی کا کوئی چھوٹے منہ کا ہوتا ہے, کوئی بڑے منہ کا ہوتا ہے. تو بھائی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیجئے 8 انچ سے 12 انچ کے درمیان ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اور چیزیں بھی وہی ہیں, آنکھیں ہیں, ناک ہے, منہ ہے, لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے ہر ناک الگ ہے، ہر چہرہ الگ ہے، پھر ایک تو یہ ہے مابین امتیاز، اور ایک یہ ہے کہ قوموں کے اعتبار سے ہر ایک کا الگ، کوئی فلپائنی نظر آئے گا پتہ چل جائے گا میں فلپائن کا لگتا ہے شکل سے، کوئی پٹھان جا رہا ہوگا بولے بھائی پٹھان ہے، کوئی ترکی ہے ترکی کو دیکھتے ہیں آپ پہچان لیں گے ترکی ہے، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک تو قوموں کے اعتبار سے اللہ تعالی نے ان کے چہرے کو الگ بنایا، پھر اس کے بعد ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف، وہ آپس میں ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن جب غور کریں گے تو ایک جیسے نہیں، تو یہ اللہ تفیشا فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس صورت میں چاہا تمہیں مرکب کر دیا، بنا دیا، جوڑ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان جو ہے یعنی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ بائی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی، اب وہی ہماری ماں ہے، تو اللہ نے مرد کی بائی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، تو اسی کو اللہ فرماتے ہیں خلق لکم من انفسکم، تمہارے اندر سے ازواجہ تمہاری بیوی کو پیدا کیا، اور کیوں کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ملے اس کی طرف، اور یہ اللہ کی شان ہے، انسان کتنا بھی غمزدہ ہو، پریشان ہو، گھر پہ جب پہنچتا ہے اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، تو اب انسان سکون حاصل تو وہ بیوی نہیں ہے جس کے پاس جا کے انسان کو سکون نہ ملے، بیوی ہے ہی وہ کہ جو اپنے شوہر کے لیے تسکین کا ذریعہ ہو، ہر اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اس کے لیے سکون اس کو عطا کرے، بخشے، اس نے فرمایا کہ ازواج لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا کر دی، بھائی جس سے ہمارا نکاح نہیں ہے اس سے پہلے چاہے وہ حادثے میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہیں، لیکن جب یہ پتا جس سے نکاح ہو گیا اب خدا نہ کرے پتہ چلا کہ اوہو بھائی فلاں تکلیف پہنچ گئی، تو انسان پھر جو ہے وہ اس کے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے ہیں، ہوک سے اٹھتی تکلیف ہوتی ہے اس سے، تو یہ محبت اور مودت کس نے قائم کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور تو کرو، یہ مودت اور محبت ہم نے تمہارے اندر پیدا کی، اور صرف جو ہے وہ دو لفظوں سے، کیا تم نے فلاں بنت فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ اس نے کہا میں نے قبول کیا، لیجئے دو لفظ جو ہے وہ آپ نے کہے اور محبتیں پیدا ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مودتوں اور رحمت، ان فی ذلک لآیات لقومی یتفکرون، فکر کرنے والے اور غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح وہ من آیات خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے اس میں بھی نشانیاں اللہ کی، واختلاف السنتکم، تمہاری زبانیں جو ہم نے مختلف رکھی ہیں، کوئی فلپائنی بول رہا ہے، کوئی ملیشین بول رہا ہے، کوئی انڈونیشیا کا ہے، کوئی جو ہے وہ پنجابی بول رہا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، بھائی یہ آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ زبانیں اس لیے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کو پہچانو، کے دیکھو اللہ نے اس زبان کے اندر ایک زبان ہے لیکن ہر آدمی اپنی زبان کو خوب سمجھتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں چڑیے کی زبان، چڑیے کی کیا زبان آئے گی، تمہیں تو انسانوں کی زبانیں نہیں آتی آپس میں، اپنے بھائی کی زبان نہیں آتی، ایک مسلمان بھائی ہے وہ اگر اپنی پشتو بول رہا تو ہم تو بولے گئے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، اور آپ جو اس کو بول رہے ہیں، اب جو ہمارے جو عرب بھائی ہیں ہمیں عربی نہیں آتی اور انہیں اردو نہیں آتی الا ماشاء اللہ، تو جب ہم بول رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں گر گر کثیر، پاکستانی گر گر بہت کرتے، اب ہم یہی کہتے ہیں کہ تم بھی گر گر کرتے ہو کیونکہ ہمیں ان کی گر گر لگتی ہے، اور ہم جب بولتے ہیں تو ہماری گر گر انہیں لگتی ہے، تو بات یہ ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میرے یار کی زبان ترکی ہے لیکن مجھے ترکی نہیں آتی، تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما کہ اس میں غور کرو، یہ آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہے، تعصب کے لیے نہیں ہے، محبتیں کرو ایک دوسرے سے، اور اگر مسلمان ہیں شادی بیاہ کرو آپس میں تاکہ محبتیں پیدا ہوں، ہم نے اس کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا، ایسی نفرت دلوں کے اندر پیدا کر لی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن نہیں، اگر ہم یہ سوچیں گے یہ ہمارے رب کی مخلوق ہے، بھائی وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، تم بھی کسی کی ماں کے بیٹے ہو، تو یقیناً ہر ایک کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، پھر محبت پھر بھائیوں میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں محبتیں قائم کرنی چاہیے، بہرحال واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانیں بھی مختلف کر دی اللہ نے، تمہارے رنگ بھی الگ کر دیے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گندم گون ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی انتہائی سیاہ ہے، یہ سارے کوئی سفید فام ہے، کوئی سرخ ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو اختلاف السنتکم والوانکم، کس لیے؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، جاننے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، جن کے پاس کچھ علم ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. اور اسی طریقے سے منامکم باللیل والنہار، تمہارا سونا صبح رات اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اس میں سب یعنی ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی اس پورے رکوع میں کہ بھئی یہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، اگر تم غور کرو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپس کی محبتیں بھی عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہم نے جو معاشرے کے اندر محض اس بنا پر کہ جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں، ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے جہاں پیدا کر دیا وہاں پیدا ہوئے، جس کو جس گھر میں پیدا کر دیا، جس کو جس قوم میں پیدا کر دیا، تو یہ ہمارے غیر اختیاری چیز ہے. اور بھائی تو جو ہمارے اختیار میں نہیں اس پہ کیا لڑنا، اختیاری چیز پہ بھی نہیں لڑنا چاہیے، یہاں تو غیر اختیاری چیز ہے، جو غیر اختیاری اس پہ تو بالکل بھی نہیں لڑنا چاہیے. اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے منصب دے دیے، کوئی چھوٹے منصب پر ہے، کسی کو بہت مال دے دیا، کسی کو مال نہیں ہے، کوئی ایک پیسہ لے کے جاتا ہے تو دس پیسے کما کے لاتا ہے، کوئی دس لے کے جاتا ہے تو وہ بھی لوٹا کے آتا ہے، اللہ کی شان ہے نا. یہ تو یہ سارے کے سارے معاملات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے انسان کو، تاکہ اس دنیا کے کاروبار چلتے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو آخرت کی فکر بھی عطا فرمائے اور دنیا بھی ہمیں ایسی عطا فرمائے کہ ہم کسی کے محتاج نہ بنیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.